الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام امين يا رب العالمين۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، جیسے کہ پچھلی مرتبہ اعلان کیا گیا تھا، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حقیقت و اقسام شرک۔ سورۃ النساء جو کہ اس وقت ہمارے زیر درس ہے، اس میں دو مرتبہ ایک آیت آئی، آیت نمبر 48 اور پھر آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب ایک ہی بات ایک ہی صورت میں دو مرتبہ، اور انداز بھی بڑا کیٹاگوریکل ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے شرک کی، اللہ کیا بقیہ گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس گناہ کی کیا شناخت، کیا اس کی خباثت ہے۔ اس وجہ سے آج ایک خصوصی لیکچر اسی شرک کے موضوع پر ہے۔ ہم دو چیزوں کو سمجھیں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک ہوتا کیا ہے، اور نمبر دو پھر شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں، تاکہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس گناہ کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اس وقت جو نوٹس موجود ہیں، ان کا اصل میں کچھ پس منظر یہ ہے کہ محترم امین احسن اصلاحی صاحب، صاحب تدبر قرآن، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف رہنمائی دی کہ کیوں نہ قرآن مجید میں سے کچھ ایسے مقامات جمع کیے جائیں کہ جو مقامات قرآن مجید کے کا جو عمل کا پہلو ہے صرف اس سے بحث کرتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے قرآن مجید پر غور و فکر کیا ہے مختلف اعتبارات سے، کئی لوگوں نے ویسے احکام القرآن پر جو ہے وہ کتابیں مرتب کی کہ جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں قرآن کے، کئی لوگوں نے قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے اوپر قصص القرآن کے نام سے کتابیں مرتب کی، کچھ لوگوں نے کتابیں مرتب کی کہ قرآن مجید میں سائنسی حقائق کیا کیا بیان ہوئے ہیں۔ اسی طریقے پر امین احسن اصلاحی صاحب نے اس نقطہ نظر سے قرآن مجید کے کچھ مقامات کا انتخاب کیا کہ جن سے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں آخرت میں فلاح کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے کیا کرنا ہے، اور انہوں نے قرآن مجید کے ان مقامات کے مجموعے کو نام دیا منتخب نصاب کا۔ بعد میں محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب نے اس منتخب نصاب میں مزید مقامات جمع کیے، اور اس کے بعد اس کی ایک بڑی مرتب شکل ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے وجود میں آئی۔ منتخب نصاب کا اصل موضوع ہے سورۃ الاسر، یہ اصلاحی صاحب نے کی نگاہ اس پر گئی کہ سورۃ الاسر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان الفاظ میں دوڑ دو چار کی طرح کے انداز میں، وہ ٹوک انداز میں بتا دیا کہ اگر تمہیں آخرت میں چاہیے فلاح، اگر تم آخرت میں چاہتے ہو نجات، تو تمہیں کیا کرنا ہے، یا والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سب انسان خسارے میں، سب انسان ناکام ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کریں، جو چار کام کریں گے وہ قیامت کے دن خسارے سے بچ جائیں گے۔ ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، حق بات کی تبلیغ کریں، اور اس تبلیغ میں جو بھی مرحلہ آئے، مشکل کا، پریشانی کا، مخالفت کا، اس پہ صبر کریں۔ تو یہ چار شرطیں ہیں ایک آدمی کو قیامت کے دن خسارے سے، نقصان سے بچانے کے لیے۔ اب منتخب نصاب کے پہلے حصے میں ایسے مقامات جمع کیے گئے کہ جن میں ان چاروں باتوں کا ذکر ہے۔ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے اس میں وہ چار مقامات ہیں جو کہ چاروں کے چاروں مقامات جامع اسباق کہلاتے ہیں کہ ان میں نجات کی چاروں شرطوں کا ذکر ہے جو سورۃ الاسر میں آئی. پھر منتخب نصاب کا دوسرا حصہ ہے, اس حصے میں صرف وہ مضامین ہیں جو کہ نجات کی پہلی شرط یعنی ایمان سے بحث کرتے ہیں. پھر تیسرا حصہ ہے جو کہ اعمال صالحہ, اس سے بحث کرتے ہیں. پھر چوتھا حصہ ہے جس میں ذکر ہے ان مقامات کا کہ جن میں تواصب الحق کا ذکر ہے. پانچواں حصہ منتخب نصاب کا وہ ہے جس میں تواصب الصبر کے موضوع پر مقامات قرآنی جمع ہیں. آخری حصہ پھر ایک جامع مقام ہے سورۃ الحدید کے, جس میں یہ نجات کی چاروں شرطیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. اس پر محترم ڈاکٹر صاحب نے اس منتخب نصاب پر کئی مقامات پر درس دیے. ان کا سب سے اچھا درس ایک لطف اللہ صاحب ہیں, ڈیفنس میں لطف اللہ نام ہے ان کا, انہوں نے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب کو بلا کر ان منتخب مقامات کا درس ڈاکٹر صاحب سے ریکارڈ کرایا. بڑی اچھی ریکارڈنگ, 44 کیسٹس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ 6 کے 6 حصے بیان کیے. اب وہ کمپیوٹر سٹی میں بھی دستیاب ہیں. ایک خدمت جو اللہ نے انجمن خدام القرآن سندھ کراچی ہم سے لی ہے وہ یہ کہ اب ہم ان دروس قرآنی کو نکات کی صورت میں مرتب کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ خدمت قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں تو ان کے پاس نکات کی صورت میں چیزیں موجود ہوں, وہ کہیں بیان کرنا چاہیں تو وہ بیان کر سکیں. اس وقت آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ اصل میں بھی منتخب نصاب کا پہلا حصہ ہے, دوسرا اور تیسرا حصہ بھی زیر تباہ ہے. اس حصے میں صرف منتخب نصاب کے پہلے حصے کے چار مقامات لیکن ان کے نوٹس ہیں نکات کی شکل میں, تاکہ جو خواتین و حضرات ان کو کہیں بیان کرنا چاہیں ان کے لیے سہولت ہو کہ ایک نکات کی صورت میں چیزیں موجود ہوں اور وہ آگے بیان کر سکیں. اسی منتخب نصاب کے پہلے حصے کا تیسرا سبق ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع. اس رکوع میں حضرت لقمان کی بڑی جامع وصیتیں ہیں اور ان وصیتوں میں وہی چار باتیں بیان کی گئی ہیں جو سورۃ الاسر میں ہیں. اب ان میں ایمان کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو انہوں نے اپنے بیٹے کو تلقین کی وصیت کی وہ آیت ہے جو کہ میں نے بھی تلاوت کی ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور یاد کرو جبکہ لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے وَهُوَ يَعِظُهُ, اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے, واعظ کر رہے تھے, یعنی ایسے ہی کوئی بات گپ شپ کے طور پر نہیں ہو رہی تھی, باقاعدہ بیٹے کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے, یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, اے میرے بچے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, شریک نہ ٹھہرانا, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, بے شک شرک یقیناً یہ بہت بڑی گمراہی ہے, یہ بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 39, پیج 39 کھول دیجئے, اس وقت ہم اس پر ہیں. تو یہ جو حضرت لقمان کی پہلی اولین اور اہم ترین نصیحت ہے اپنے بیٹے کو, انہوں نے منع کیا کہ بیٹے شرک مت کرنا, اسی کے حوالے سے اب یہ جو ہے وہ اس خاص وصیت کی مزید وضاحت کے لیے منتخب نصاب میں یہ ایک الگ سے موضوع شامل کیا گیا, حقیقت و اقسام شرک. آئیے سب سے پہلے اس موضوع کو سمجھنے کی اہمیت کہ ہم آئے اس موضوع کو کیوں سمجھ رہے ہیں, یا آج ہمارے اس موضوع پر ایک خصوصی لیکچر کیوں ہے. موضوع کو سمجھنے کی اہمیت کے حوالے سے یہاں پر 6 نقطے بیان کیے گئے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے, جیسے اس آیت میں ہے اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. قرآن پاک میں ہر جگہ ظلم سے مراد شرک ہے, بشرطے کے سیاق و سباق کوئی اور مفہوم متعین نہ کر دے. جہاں جہاں ظلم کا لفظ آئے گا تو وہاں پر یہی سمجھا جائے گا کہ اس سے مراد شرک ہے. اب اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ سورۃ الانعام کی آیات 81 اور 82 کی وضاحت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی اسی آیت کو بیان فرمایا. سورہ انعام میں ذکر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات کا. ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے, لہذا تم پر ضرور اب کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے بات کی وہ کہا, یہ پوچھا ان سے کہ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم مؤمنین, یہ بتاؤ کہ دو گروہ ہیں, ایک گروہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے, اسے اور کسی کی پرواہ نہیں, نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی سے امید ہے, اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ نہ جانے کس کس سے ڈرتا ہے, سورج سے بھی ڈرتا ہے, چاند سے بھی ڈرتا ہے, آگ سے بھی ڈرتا ہے, جنوں سے بھی ڈرتا ہے, تو ان میں سے کون سا گروہ ہے جو کہ زیادہ امن اطمینان اس کا حقدار ہے, شرک کرنے والے یا توحید کرنے والے؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس کے جواب میں کہا گیا کہ اللہ زین آمنوا ولم یلبسوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، امن اور سکون حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ جو کہ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ صحابہ اکرام ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ اپنی جان پر تو ہم اکثر ظلم کرتے ہیں، ورنہ کسی اور کے ساتھ بھی ظلم ہو جاتا ہے۔ اس پر جو الفاظ ارشاد فرمائے اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک، اور آپ نے اس آیت کو کوٹ کیا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتا اسے دنیا کے اندر بھی ایک امن اور سکون حاصل ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر دو، شرک کے لیے معافی نہیں الا یہ کہ توبہ کر لی جائے۔ یہ موضوع اس وجہ سے سمجھنے کا کے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہی اس وقت ہمارے زیر درس مقام سورۃ النساء کی آیت 48 اور 116 کہ اس گناہ کے لیے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ تو صاف صاف کہہ دیا شرک کرو گے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ اور کئی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ نمبر تین، سورۃ المائدہ آیت 72 میں ہے کہ شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام کر دی گئی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس شخص نے بھی شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ نمبر چار، اب جو بات خطرے والی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ یوسف آیت 106 میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ شرک کا ارتکاب اہل ایمان کی اکثریت کرتی ہے، وما یومن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ لہذا اب ہمیں ہلا دینے والی بات ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یوسف میں کہ ایمان رکھنے والوں کی اکثریت بھی شرک کرتی ہے، تب ہمیں اپنا خطرہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ پانچویں بات، شرک ایک ایسا ہماگیر جرم ہے کہ جو ہر دور میں ایک نئی صورت اختیار کر لیتا ہے، یہ مختلف بیس بدل کر آتا ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کر اس بات کی آج وضاحت ہوگی کہ اس دور میں شرک کیا ہے۔ نمبر چھ، قرآن کریم نے 6 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی اعزاز، سب سے بڑا اعزاز و سند دی، وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ گویا شرک سے بچنا اس قدر مشکل ہے کہ جس نے ایسا کر لیا اس کے لیے کئی بار تحسین کے کلمات بیان ہو گئے، شرک سے بچنا آسان نہیں۔ مثال کے طور پر ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے 30 سال تک پولیس میں سروس کی لیکن ایک پائی رشوت کی نہیں دی، تو اس وقت ہمارے ہاں جو پولیس کا محکمہ بدنام ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا کمال ہے، ایسے محکمے میں رہ کر اس نے جو ہے وہ رشوت نہیں لی۔ اور بہت سارے ایسے محکمے، فلاں صاحب کسٹم میں تھے لیکن جب ریٹائر ہوئے ہیں تو تب بھی کرائے کے مکان میں تھے، پہلے بھی کرائے کے مکان میں تھے۔ اس تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں یا بعض جگہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہاں گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، دیکھیے تعریف عجیب سی لگتی ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ فلاں صاحب بہت نیک ہیں، بہت نیک ہیں، انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، آپ کہیں گے یہ کون سی تعریف ہوئی؟ تعریف تو آپ یہ کریں کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ عبادت گزار ہیں، متقی ہیں، یہ کیا تعریف ہوئی؟ لیکن اگر کسی معاشرے میں شراب سے بچنا ناممکن ہو اور پھر ایک آدمی شراب سے وہاں بچا ہوا ہو تو آپ کہیں گے کہ واقعتاً اس نے اس معاشرے کے اندر کمال کر دیا۔ اسی طرح شرک ایسا جرم ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو 6 مرتبہ تو الفاظ آتے ہیں وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ 7ویں بار الفاظ آتے ہیں ولم یکن من المشرکین، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ 6 نکات میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھ دیے کہ جس کی ذریعے سے آپ کو اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ اس موضوع کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے۔ صرف ایک نقطے کی اور وضاحت کر کے آگے چلتے ہیں، یہ ظلم اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا جائے، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہر چیز کا ایک مقام ہے، اگر آپ اس کو اس کے مقام سے نیچے کر دیتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے، اور اگر آپ اس کو اس کے مقام سے اوپر کر کے کسی اور کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں تو یہ دوسرے کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، یہ ظلم کی تعریف ہے جو کہ مفردات القرآن میں کی گئی ہے۔ اب یہ جب آپ سمجھ لیں گے تو اب آپ کو اگلی بات سمجھ میں آئے گی، حقیقت شرک، یعنی شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کی اقسام کیا ہیں۔ اب موضوع کا پہلا حصہ حقیقت شرک، مخلوقات میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دینا شرک ہے، اللہ کا خاص مقام ہے اور کوئی وہاں پر اللہ کے برابر نہیں ہے. لیکن یہاں تو اللہ کو نیچے لے آیا جائے اور لا کر مخلوقات میں سے کس کے برابر کر دیا جائے, تو ہم نے اس کو اللہ کو اصل مقام سے ہٹا دیا, اور یہ مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا جائے, تو یہ اصل میں ہے شرک. تو مخلوقات میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دینا شرک ہے. اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ کر کے اس کے مقام رفیع سے اتار کر مخلوقات کے برابر کر دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ بھی ایسا ہی بادشاہ ہے جیسے کہ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں, اور ہر بادشاہ کے کچھ خاص مصائب ہوتے ہیں اور ان کی بات بادشاہ ٹال نہیں سکتا, وہ بادشاہ کی مجبوری ہوتی ہے. آج کل ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کچن کیبنٹ کی, کہ کچھ لوگ تو اس کے کچن کیبنٹ کے آدمی ہیں, ان کی بات کو ضرور مانتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ کے بھی کچھ خاص ایسے ولی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں ٹال سکتا. حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ولم یکل لہ ولی من الذل, سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت, اس کا ذکر آگے آئے گا. اللہ کے ولی ہیں لیکن کسی کمزوری کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ کسی ولی کی بات اللہ ٹال ہی نہ سکے. لیکن ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ ارے ان کی بات, یا ہر بادشاہ کے شہزادے شہزادیاں ہوتے ہیں اور وہ بڑے لاڈلے ہوتے ہیں, تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں, لہٰذا ان کی بات تو اللہ تعالیٰ ٹال ہی نہیں سکتا, بیٹے بیٹیوں کو راضی کرو اور وہ اللہ کیا ہماری بخشش کرا دیں گے. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, حضرت عیسیٰ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو اللہ کو بھی ایک عام بادشاہ پر قیاس کر لیا. ایک عام جو ہے وہ گلی کوچے میں جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کمپنی کے افسر کے پاس جانا ہے تو کیا براہ راست چلے جاؤ گے, چیئرمین کے پاس جانا ہے, ایم ڈی کے پاس جانا ہے, تو اس کے لیے ایک پراپر چینل ہوتا ہے, تھرو پراپر چینل جانا پڑتا ہے. اللہ کے پاس بھی جانا ہے تو اللہ کے پاس بھی واسطے وسیلوں سے جانا پڑے گا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے ظاہری بات ہے کسی چیئرمین یا ایم ڈی آئیے ان سے بہت مختلف ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, ہم سے ہماری ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے, اور اسے ہمارے مسائل کا ہم سے بڑھ کے پتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اسے کل کیا تکلیف آ سکتی ہے, لہذا وہ پہلے سے ہمارے لیے جو ہے وہ بچاؤ کا سامان وہ فراہم کرتا ہے, ہمارے لیے غذا کا سامان اس نے پہلے سے فراہم کر رکھا ہے. اس سے تو آپ جب چاہیں رابطہ کر کے اس سے دعا کریں, آپ کی بات سننے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو گرا کر اور جو ہے وہ ہم مخلوقات میں سے کسی کے برابر کر دیتے ہیں, اس میں وہی کمزوریاں لاحق کر دیتے ہیں جو مخلوقات میں ہوتی ہیں. یا دوسری صورت میں مخلوقات میں سے کسی کے مقام و مرتبے کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ اسے اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے. یہ ظلم ہوتا ہے حضرات انبیاء کے ساتھ, کہ حضرات انبیاء کی کوئی شان اتنی بڑھا دی اتنی بڑھا دی کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ نبی اور اللہ کے علم کو فرق ہی نہیں رہتا, نبی اور اللہ کے اختیار میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا, نبی اور اللہ کی قدرت میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا. تو یہ اصل میں اس وجہ سے شرک ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر, اور ظاہر بات ہے کسی عام آدمی کو نہیں اٹھائیں گے بلکہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں. اسی لیے کسی نے بڑا پیارا شعر کہا, مصرع کہا کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار, جب معاملہ اللہ کا آ جائے تو دیوانے ہو جاؤ, جتنی تعریف کرو گے وہ کم ہے, لیکن جب معاملہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. کہیں اتنا زیادہ تم نہ بات کو آگے بڑھا دو کہ تم ان کو اللہ کے برابر کر دو. تو با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم. مشرک وہ نہیں جو اللہ کو نہ مانے, بلکہ مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانے لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے. وہ دہریہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. ایسے لوگ بھی تھے آج بھی ہیں جو کہتے ہیں کائنات خود بنی ہے, یہ خود بخود چل رہی ہے, جو ہے وہ ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں, ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں. سورۃ الدہر کے اندر یہ مضمون آتا ہے وما یہلکنا الا الدہر, ہمیں ہلاک نہیں کرتی مگر صرف دنیاوی زندگی, یہ حیات دنیا, یہ دہر, یہ زمانہ ہے بس, وہ جو ہے وہ حادثات زمانہ ہو رہے ہیں, خود بخود ہر چیز ہو رہی ہے, اور نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی ایسی مافوق الفطرت ہستی ہے, ہم خود ہی پیدا ہوئے, ہم خود ہی جی رہے ہیں خود ہی مر رہے ہیں, ہمیں اگر ہلاک کرے گا تو زمانہ ہلاک کرے گا. وہ دہریہ ہے. اب آئیے موضوع کا دوسرا حصہ اقسام شرک. چونکہ یہ بہت اہم موضوع تھا اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے مختلف اعتبارات سے شرک کی تقسیمیں کی. مثلا ایک تقسیم اول ہے شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی یہ ہوتا ہے بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, قنوت کر رہا ہے, جیسے ہم نماز میں اللہ کے لیے قنوت کرتے ہیں وہ کسی اور کے لیے قنوت کر رہا ہے, کسی اور سے جو ہے وہ دعائیں کر رہا ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ شرک ہے, یہ شرک جلی ہے. شرک خفی وہ ہے جو کہ نظر نہیں آتا لیکن تجزیہ کیا جائے گا کسی عمل کا تو محسوس ہوگا کہ یہ شرک ہے. جیسے آگے ہم چل کے حدیث پڑھیں گے, دکھاوا, آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہیں, اب آپ نے اپنی نماز لمبی کر دی, لمبا رکوع, لمبے سجدے, حدیث میں کہا گیا کہ یہ شرک ہے. آپ اگر سجدہ کرتے ہیں عام طور پر 10 سیکنڈ کا, یہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے سجدہ کر دیا 15 سیکنڈ کا, یہ 5 سیکنڈ کس کے لیے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے تو نہیں, یہ شرک ہے. من صلی اللہ یرائی فقد اشرک. اور بعض اوقات شرک کو سمجھنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو دیکھنا مشکل ہے. بہت بلیغ تمثیل ہے, سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو دیکھنا. تو یہ آدمی کو خود تجزیہ کرتے رہنا چاہیے, اپنا محاسبہ خود کرتے رہنا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ جب تک معاملہ غیر شعوری طور پر ہے اللہ کیا معافی کا امکان ہے, لیکن اگر شعوری طور پر یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو بڑی خطرناک ہے. بہت سے لوگوں کے اعمال قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے اسی دکھاوے کی وجہ سے. نیکیاں بڑی بڑی ہوں گی, بہت بڑے بڑے کام کیے, لیکن بدقسمتی سے اپنی ان نیکیوں کی دنیا میں ہی شہرت کر, اس کو پسند کیا کہ لوگ واہ واہ کریں, لوگ تعریف کریں. خود ہی ایک ہوتی ہے ریا, دوسروں کو دکھانا, ایک ہوتی ہے سما, دوسروں کو سنانا. بات بات سے ہیلے بہانے سے اپنے کسی بھی نیکی کی گفتگو لوگوں کو سنائی جا رہی. تقسیم میں دوم, یہ ہے شرک نظری اور شرک عملی. اس طرح سے سمجھایا گیا, شرک نظری عقیدے کا شرک ہے. عقیدے میں یہ چیز شامل ہو انسان کے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے, اور شرک عملی یہ ہے کہ عقیدے میں تو نہ ہو لیکن عملی اعتبار سے محسوس ہو رہا ہو کہ یہ شخص اللہ سے زیادہ اہمیت کسی اور کو دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے, لوگوں سے ڈرتے. اور یہ ہمارا بہت سے لوگوں کا معاملہ ہے, ہمیں اللہ کا وہ خوف نہیں ہے جو خوف کہ ہمیں مخلوقات کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہم بس پوچھ ڈال دیتے ہیں, وہ تو بہت دور ہے, بہت دور ہے, بہت اوپر ہے اللہ تو, اس سے اوپر امریکہ ہے, اس سے نیچے امریکہ ہے, آئی ایم ایف ہے. ان کا جتنا ڈر ہے, جتنا ان کو راضی رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اتنا اللہ کو نہیں, جتنا راضی اپنے باس کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا اللہ کو نہیں. تو یہ جو ہے وہ شرک عملی ہے کہ عمل کا تجزیہ جب ہوگا معلوم ہوگا کہ زیادہ اہمیت اللہ کے بجائے کسی اور کو دیتا ہے. تقسیم سوم, یہ امام ابن تیمیہ نے کی رحمۃ اللہ علیہ, کہ شرک فی المعرفہ شرک فی الطلب. شرک فی المعرفہ, اللہ کو پہچاننے میں کمی رہ گئی. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی, انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسا کہ پہچاننے کا حق. اگر پہچانا ہوتا تو کیا کسی اور در پر جا کر سوال کرتے؟ یا تو یہ ہوتا کہ بھئی اللہ 10 چیزیں دینے کے بعد اب ناراض ہو جائے گا, اس سے 11ویں چیز مت مانگو, تو پھر تو ٹھیک ہے 11ویں چیز کسی اور سے مانگے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دینے کے لیے بے چین ہے, وہ تو چاہتا ہے جتنا مانگو اتنا دے گا, خوش ہوتا ہے مانگنے سے. علیہ اللہ بے کافی نبدا, کیا اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم کسی اور در پہ دستک دیں؟ وہ تو خود کہتا ہے مجھ سے مانگو, جو نہیں مانگتے وہ ان سے ناراض ہوتا ہے. لیکن اللہ کو, اللہ کی قدر نہیں کی, اللہ کو پہچانا نہیں, اس کی صحیح معرفت نہیں ہوئی. اور یا پھر ہوتا ہے ایک شرک فی طلب, کہ آدمی کا مطلوب مقصود اللہ نہ رہے, مطلوب مقصود کچھ اور ہو جائے, اللہ کی رضا نہیں, دولت یا یہ ہے کہ شہرت یا یہ ہے کہ قوت, اقتدار, غلبہ, اپنی ڈومینیشن, یہ چیزیں طلب ہو جائیں, یہ طلب بن جائیں, اور آدمی ان کی خاطر اللہ کی اور اس کے احکامات کی پرواہ نہ کرے. چوتھی تقسیم جو کہ انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے, یہ کہ محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب نے اور پھر علماء اکرام کی طرف سے انہیں خاصی اس تقسیم کے اوپر تحسین بھی ملی, شرک فی ذات, شرک فی صفات اور شرک فی الحقوق. یہ شرک کی 3 قسمیں ہیں, ایک ہے شرک فی ذات, ایک ہے شرک فی صفات, ایک ہے شرک فی الحقوق. اب ان تینوں کو ہم سے سمجھتے ہیں. سب سے پہلے شرک فی ذات, جلی اور بدترین نیز اعتقادی اور شعوری شرک. جلی شرک ہے, بدترین شرک ہے, عقیدے کا شرک ہے, شعوری طور پر ایک آدمی کرتا ہے. یہ اصل میں کچھ اس کی وضاحت ابھی آ جائے گی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنی ساری باتیں کیوں اس کے لیے لکھی ہیں. مخلوقات میں سے کسی کو خدا قرار دے دینا, یہ شرک فی ذات ہے. کسی مخلوق کے بارے میں کہنا ہے کہ یہی خدا ہے. اس شرک کا ارتکاب ان لوگوں نے بھی کیا جو اپنی نسبت کسی نبی یا الہامی کتاب سے قائم کرتے ہیں, اور ان لوگوں نے بھی جن کے مذہب کی بنیاد کسی فلسفے پر ہے. عیسائی، یہودی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی الہامی کتابیں ہیں تورات اور انجیل، اس کون کرتے ہیں؟ یونانی ہوئے اور ہندوستانی ہوئے، ان یہ کسی الہامی کتاب پر بلیو نہیں کرتے، ان کے مذاہب فلسفے کی بنیاد پر ہیں۔ کچھ فلسفیوں نے کچھ تصورات دیے کائنات کے بارے میں، خالق کائنات کے بارے میں، اور ان کی بنیاد پر ان کے مذاہب چل رہے ہیں، وہ کسی پیغمبر کے نام لیوا نہیں ہے۔ دونوں نے یہ شرک کیا کہ مخلوقات کو ہی خدا قرار دے دیا۔ اب آئیے سمجھتے ہیں، نبی یا الہامی کتابوں کو ماننے والوں کا شرک۔ نمبر ایک، یہودیوں اور عیسائیوں نے انبیاء اکرام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصار المسیح ابن اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کے نجات دہندہ تھے۔ ان کا جب پہلا زوال آیا تھا فلسطین میں بخت نصر کے ہاتھوں، اس کے بعد ان کا دوسرا ریوائول ہوا ہے، وہ حضرت عزیر کے ہاتھوں ہوا ہے۔ ان کی تورات کو دوسری مرتبہ مرتب انہوں نے کر کے دیا تھا، تو ان کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور عیسائیوں میں پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائی اس کون کرتے ہیں؟ اب انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، تو جو اللہ کا بیٹا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی اللہ ہوگا۔ تو گویا مخلوقات میں سے کسی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ اللہ ہے۔ قرآن حکیم میں شرک کی نفی بڑی زوردار نفی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، قل الحمد للہ، یہ توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے، توحید کے پانچ مظاہر ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ قل الحمد للہ، اے نبی کہیے کہ کل شکر اللہ کے لیے، لم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی بھی دوست کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اختیار میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وکبر ہو تقدیرہ، اس اللہ کو ایسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے۔ اسی طریقے پر سورۃ الکہف آیت نمبر 4 اور 5، قال اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، انہوں نے کہا کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے اور نہ اس کے لیے ان کے پاس علمی دلیل ہے نہ ان کے آبا اجداد کے پاس تھی۔ الفاظ اہم کیا ہیں؟ کبرت کلمتا تخرج من افواہهم، بہت بڑی بات ہے جو کہ ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کی بھی کوئی بیوی ہے، معاذ اللہ، اور اللہ کے اندر بھی کوئی سفلی جذبات ہیں، اور ان سے مغلوب ہوتا ہے اللہ، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، کبرت کلمتا تخرج من افواہ، یہ سورۃ الکاف میں۔ سورۃ الاخلاص، ولم یلد ولم یولد، سورہ انعام آیت 101 میں الفاظ یہ ہیں، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اس کی بیوی نہیں ہے، یا تو بتاؤ کون ہے اس کی بیوی۔ اتنی جرات عیسائیوں کو بھی نہیں ہوئی، ان کا بھی جو کیتھولک فرقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی مدر، گاڈ دی وائف کہنے کی جرات نہیں ہوئی ان کو، لیکن یہ ہے کہ یا تو صاف صاف کہیں کہ فلاں اللہ کی بیوی ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ مضمون انتہائی سخت الفاظ میں اس کی مذمت آتی ہے سورہ مریم آیات 88 سے لے کے 92 تک، قال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ رحمان کا بھی بیٹا ہے، بہت بڑی بات ہے جو تم نے کی ہے، تمہاری اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو تیار ہے، زمین سخت ہونے کو تیار ہے، پہاڑ جو ہے وہ غصے سے رضا رضا ہونے کو تیار ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کا بھی بیٹا ہے، رحمان کے شان شان نہیں کہ اس کو بیٹے کی حاجت ہو۔ یہ تو سورۃ الشورا میں آتا ہے کہ فرشتے ہر آن اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے ہیں کہ جن کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ آسمان اور زمین سلامت ہے، ورنہ جس طرح کے گناہ یہ ہوئے ہیں اس پر تو جو ہے وہ کائنات جو ہے وہ تباہ ہونے کو تیار ہے۔ نمبر دو، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا تھے، لہذا ان کو بھی اسی زمرے میں شامل کیا گیا، انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، سورہ زخرف آیت نمبر 19 میں ہے، وجال الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن مجید میں بڑے طنزیہ انداز میں ان کے اس شرک کی نفی کی گئی ہے، سورہ نجم میں آتا ہے الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمت عزیزہ، تمہارے لیے تو بیٹے ہوں، تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو تم اس کو زندہ دفن کر دو، اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے، لیکن تم نے رحمان کو الاٹ بھی کی تو کیا الاٹ کی؟ بیٹیاں الاٹ کی۔ اسی طریقے پر سورہ بنی اسرائیل آیت 40، سورہ صافات آیت 149-157، یہ سارے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں۔ سورہ زخرف اور سورہ النحل، ان کی آیات میں ایک ہی مضمون ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو سارا دن اس کا چہرہ افسوس سے سیاہ رہتا ہے، اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ آیا میں اس کو بچی کو زندہ رہنے دوں ذلت برداشت کر کے، اور یا یہ ہے کہ میں اس کو جا کے دفن کراؤں۔ تمہارا اپنا معاملہ تو بیٹیوں کے حوالے سے یہ ہے، لیکن ظالم تم نے اللہ تعالیٰ کو الاٹ بھی کی تو بیٹی الاٹ کی۔ عیسائیوں نے کم از کم اللہ کو بیٹا تو دیا تھا، تم نے تو اللہ کو دی بھی تو بیٹی دی۔ الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس ذات سے محفوظ رہی، اور اس کے کسی بھی قابل ذکر مکتبہ فکر نے اس شرک کا ارتکاب نہیں کیا، حالانکہ اس امت کی اپنے نبی سے محبت ہمیشہ مثالی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی شر سے حفاظت سے خصوصی حفاظت فرمائی، ورنہ ختم نبوت کے بعد آ کر کون امت کی اصلاح کرتا؟ عیسائیوں نے اگر یہ جرم کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اصلاح کر دی۔ اگر ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا قرار دے دیتے تو خود سوچئے کہ پھر کون اصلاح کرتا؟ ہمارے ہاں یہ ظلم تو ہوا حضرت علی کے ساتھ کہ ان کو خدا قرار دے دیا گیا۔ حضرت علی آج بھی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے وہ خدا کے ماننے والے دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے زندگی میں لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ خدا ہیں، تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے باپ بن جاتے معاذ اللہ، وہ تو حضرت علی کے والد کی طرح تھے، آپ ہی نے پرورش کی تھی، آپ ہی نے پالا تھا، آپ ہی ان کے سسر تھے۔ لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظلم سے محفوظ رکھا۔ اس خصوصی حفاظت کے مظاہر یہ ہے، کیسے محفوظ رکھا؟ نمبر ایک، قرآن حکیم میں بار بار انبیاء اکرام خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نمایاں کیا گیا، یہ بھی ریفرنسز دیے ہوئے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں تمام رسولوں کا ذکر ہے، سب رسول بیک وقت کہتے ہیں کہ ان نحنو الا بشر مثلکم، ہاں ہم مانتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، ہم نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہم پر فرشتہ آتا ہے، وہ اللہ کا کلام وحی کرتا ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر بھی یہی مضمون آپ کو ملے گا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی، ہل کنتو الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر ہوں لیکن رسول ہوں۔ سورۃ الکہف کی آخری آیت میں انما انا بشر مثلکم، سورہ ابن سجدہ میں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہی کا انسان ہوں، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں انسان نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زمین میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 93 میں آتا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لیے نمونہ پھر فرشتے کو بنایا جاتا، انسانوں کے لیے ماڈل بنانا تھا تاکہ انسان اس کو فالو کر سکے، لہذا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ ورنہ اگر ہم خدا نہ خواستہ رسولوں کے بارے میں ایسی باتیں منسوب کر دیں کہ جو پریکٹیکل نہ ہو تو پھر رسولوں کی پوجا ہو سکتی ہے، ان کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ بہت نیک تھے، وہ ہر رات 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اگر اس قسم کی باتیں مشہور ہوں گی پھر آپ ان کو فالو نہیں کر سکتے، 1000 رکعت نفل کیسے آپ پڑھیں گے؟ فلاں بزرگ بہت نیک تھے، 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اب یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں، یہ سنت کے خلاف ہیں، یہ خام خواہ لوگوں نے باتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ اب اس طرح کے بزرگوں کی پھر آپ پرستش کر سکتے ہیں، ان کو تقدس کے مقام پر بٹھا سکتے ہیں، ان کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، شادی بھی کی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، پیٹ پر پتھر بھی بندھے ہوئے تھے، ان کا بھی خون نکلتا تھا، ان کو بھی بیماری آتی تھی، ان پر بھی جادو کے اثرات ہوئے، ان پر کے خلاف بھی نفسیاتی حربے نگاہوں کے ذریعے سے استعمال کیے گئے، بالکل قدم بہ قدم چل کر انہوں نے عمل کیا تاکہ ہمارے لیے ایک ماڈل، ایک اسوہ، ایک نمونہ، ایک پریکٹیکل عملی مثال بن جائے قرآن پر عمل کی۔ پھر قرآن کریم میں چند مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بڑا سخت انداز کلام، آدمی بعض اوقات ترجمہ کرتے ہوئے اس کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ جس طرح چاہے کلام فرمائے، لیکن ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ترجمہ کرنا جو ہے وہ بڑا نازک مقام ہوتا ہے، لیکن جو قرآن مجید کا وہ مقام پڑھ لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے، اللہ اپنے بندے سے اس انداز سے بھی گفتگو کر سکتا ہے۔ اب سورہ عبس کی ابتدائی آیات، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، او یذکر فتنفعہ الذکرہ. یہ بڑا غیریت کا انداز ہے وہاں پر. دیکھیے خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے ابستا وتولیتا، اے نبی آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے منہ پھیر لیا، ان جا عقل عام کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا. لیکن یہ انداز نہیں ہے، گفتگو بھی نہیں ہے حضور سے. یہ بڑا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے، انہوں نے تیوری چڑھائی، انہوں نے منہ پھیر لیا اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا، براہ راست گفتگو بھی نہیں ہو رہی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑا سخت انداز ہے، حاضر کا صیغہ نہیں ہے، غائب کا صیغہ ہے، تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، سیکنڈ پرسن میں نہیں ہو رہی بات، بڑا سخت انداز ہے. اسی طریقے پر سورہ بنی اسرائیل آیت 73 سے 75 میں فرمایا کہ اے نبی یہ اس بات پر تل گئے ہیں کہ آپ سے اس قرآن میں ترمیم کرا دیں، اور آپ بھی کچھ ان کی طرف مائل ہو گئے تھے. لقد کتا ترکنو الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے تو آپ کچھ مائل ہو گئے تھے، اور اگر آپ مائل ہو جاتے ازلا ازکنا کا زیف الحیات و زیف الممات ثم لا تجد لک علینا وکیلا، اگر آپ اس قرآن میں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ترمیم کر دیتے تو ہم آپ کو دنیا اور موت میں، دنیا کی زندگی میں اور موت کے وقت دوہرا عذاب دیتے، آپ کسی کو ہمارے مقابلے مددگار نہ پاتے. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سورۃ الکہف آیت 23 میں کیا ہے؟ ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا، کبھی مت کہنا کہ میں کام کل کروں گا، مگر ساتھ کہا کرو انشاءاللہ. 15 دن تک وہی نہیں آئی، اس لیے کہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا آپ. کافر مذاق اڑاتے رہے کہ ہم نے سوال پوچھا تھا، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، جواب ہی نہیں دے سکے. انہوں نے کہا تھا میں کل بتا دوں گا، وہ کل تو گزر گئے، 15 دن ہو گئے، مذاق اڑایا جا رہا ہے. کس قدر اذیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اترتی ہے، کہا جاتا ہے مت کہا کرے میں کل یہ کام کروں گا، ساتھ کہا کرے انشاءاللہ. سورۃ القصص آیت 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. ابو طالب کے بارے میں آپ کی خواہش تھی کہ مسلمان ہو جائے، ساتھ منع کر دیا گیا. سورہ آل عمران آیت 128 میں آپ کی زبان سے ایک الفاظ نکل گئے تھے جنگ احد میں، جب خون نکلا ہے چہرے سے اور چہرہ منہ سے اور خون چہرہ خون آلود ہو گیا، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کو ہدایت دے جس قوم نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا. اس پہ اللہ نے کہا کہ نہیں، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے جس کو چاہے ہدایت دے. خالد بن ولید کو ہدایت دے دی اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ انہیں کی وجہ سے وہ ساری شکست ہوئی تھی، وہ اس کی جو ہے وہ مین وجہ بنے تھے. اسی طریقے پر سورہ انعام آیت 35 کے اندر تو بہت ہی سخت انداز، مشرکین حضور سے کہتے تھے کہ ہمیں آپ کوئی معجزہ دکھائیں جیسے معجزہ سابقہ انبیاء نے دکھائے تھے، اور اللہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے معجزہ، فرمائشی معجزہ نہیں دکھانا. ویسے معجزات ظاہر ہوئے حضور کے ہاتھ سے، لیکن فرمائشی معجزہ کوئی نہیں دکھانا. جب حضور نے بہت زیادہ اللہ سے درخواست کی کہ اللہ معجزہ دکھا دیجیے شاید یہ مان جائے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہتے ہیں سورہ انعام میں؟ کہ ان کانا قبر علیک اعراضہم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتیہم بآیۃ، اے نبی اگر آپ کو بہت زیادہ ان کا اعراض آپ پر بھاری گزر رہا ہے، جائیے زمین میں سرنگ کھود کے معجزہ نکالنا ہے، یا آسمان پر پھر لگا کے وہاں سے جا کے معجزہ لے آئے وہاں سے. اللہ معجزہ دکھانے والا نہیں ہے. ولا تکونن من الجاہلین، اے نبی جذباتی لوگوں میں سے مت ہوں، الفاظ بڑے سخت ہیں. ولا تکونن من الجاہلین، یہ مقامات بتا دیتے ہیں قرآن کریم پڑھنے والا، وہ سمجھ لیتا ہے کیا الفاظ نظر آگے. الفاظ پڑھیے، ار رب رب ان تنزل ولبد عبد ان ترکا، یہ ابن عربی کا قول ہے. یہ مقامات بتا دیتے ہیں کہ رب ربی رب ہے، رب رب ربی ہے، خواب وہ کتنا قریب آ جائے، اور بندہ بندہ ہی ہے، خواب وہ کتنے اونچے مقامات کو جو ہے وہ چلا جائے. اور رب و ربن، رب ربی ہے، خواہ کتنا قریب اتر آئے. ولبد عبدن، اور بندہ بندہ ہی ہے، ان ترقہ چاہے وہ کتنی ہی ترقی کر جائے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم سے محفوظ رہے کہ آپ کو جو ہے وہ خدا نہیں قرار دیا گیا. اسی طرح سے نمبر 3، قرآن کریم میں چند مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان، حضور نے خود اپنی عاجزی بیان کی ہے، قرآن مجید میں ان سے کہلوا دیا گیا. سورہ اعراف آیت 188، قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی صاف صاف کہہ دیجئے مجھے اپنی جان کے بارے میں نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں. ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر مجھے کوئی غیب کا علم ہوتا تو میں ساری خیریں جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میرے پاس نہیں ہے. سورہ انعام آیت نمبر 50 میں ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں نے تم سے یہ کہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میں تو پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو کہ میری طرف وہی کیا جاتا ہے. اسی طرح سے سورہ نام آیت 17 میں ہے، اِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی اگر وہ اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اس کے، اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ جن آیت 21-22 میں، سورہ الحاقہ آیت 44 اور 47 یہ مضمون ہے. سورہ الحاقہ کے اندر تو مضمون یہ ہے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے قرآن بنا لیتے، جیسے تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ بندے کا کلام ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کے دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کی گردن رگے گلو کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی ایک بھی ان کو بچانے والا نہ ہوتا. یہ معاملہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نہ خواستہ یہ ان کا اپنا کلام ہوتا نہیں، اللہ کا کلام ہے. نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے ساتھ گھل مل جانا، ہر مہم میں قدم بہ قدم شریک ہونا، اور تمام بشری مشقتیں برداشت کرنا. حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے کہ نہیں باندھے تھے؟ آپ نے باندھے تھے. آپ کا بھی خون نکلا کہ نکلا طائف کے اندر یا احد کے اندر؟ آپ کا بھی نکلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نیند آتی تھی، آپ کو بھی اونگ آتی تھی، بالکل ساتھ ساتھ آپ نے قدم بہ قدم چل کر پورے مرحلے طے کیے ہیں جد و جہد کے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اور اس وجہ سے آپ اس ظلم سے محفوظ رہے کہ امت میں سے کسی مقتدی فکر نے آپ کو خدا قرار نہیں دیا. البتہ بعض شاعروں نے اپنے اشعار میں شرک ذات کا اظہار کیا ہے، شاعر بعض نہیں آتے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، یا مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. عرب میں سے عین نکال دیجیے، کسی کا بچے گا عرب. ایک شاعر نے کہا کہ محمد احمد بے میم ہے، اب احمد میں سے میم نکال دیجیے کیا بچے گا؟ احد. محمد احمد بے میم ہے. تو شاعروں کی باتیں الگ ہیں لیکن کسی مکتب فکر کا یہ معاملہ نہیں ہے. فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں کا شرک، اب سے پہلے ذکر ہو رہا تھا نبی الہامی کتابوں کو ماننے والے، فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں کا شرک. خالق کائنات اور مادہ دونوں قدیم ہیں. فلسفی جب غور کرتا ہے تو یہ تو مانتا ہے کہ کوئی ایک ہوگا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، یہ ماننا پڑے گا، کہیں نہ کوئی تو آغاز کرنے والا ہے نا، خالق تو کوئی ایک ہے. لیکن اب وہ پریشان ہے کہ خالق نے کائنات بنائی کیسے، یا خالق کا اس کائنات سے اب تعلق کیا ہے؟ اس کو فلسفی نہیں سمجھ سکتا، کیسے سمجھے گا بغیر وحی کے، بغیر کسی نبی کی رہنمائی کے. تو بعض فلسفیوں نے کہا کہ بھائی دو ہیں، خالق بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم، ایک خالق تھا ایک مادہ تھا، اس مادے سے اس خالق نے کائنات بنا دی. تو گویا وہ یہ سنویت کہلاتی ہے، دوئی کہلاتی ہے، کہ خالق بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم، دو ہیں قدیم ہستیاں، ایک مادہ ہے اور ایک خالق ہے. کچھ نے کہا کہ خالق کائنات مادہ اور روح تینوں قدیم، تین چیزیں تھیں، خالق، مادہ، اور مادے میں جو اس نے روح ڈالی ہے، جان ڈالی ہے، یہ تینوں قدیم ہیں، یہ تسلیس کہلاتی ہے. ایک عقیدہ ہے پینتھیزم کا، ہماؤس ہندوؤں کے ہاں، کہ خالق نے تحلیل ہو کر کائنات کی صورت اختیار کر لی، جیسے برف کا پانی میں تحلیل ہونا، گویا ہر شے میں خدا کا ظہور ہے، یہ ہماؤس کا عقیدہ ہے. یہ ہر چیز خالق ہی ہے، ہر چیز اللہ ہے، پتھر بھی، درخت بھی، سورج بھی، چاند بھی، برف خود تحلیل ہو کے پانی بنی ہے، اسٹیم خود تحلیل ہو کر، پانی خود بوائل ہو کے اسٹیم بنا ہے. اسی طریقے پر خالق خود تحلیل ہوا اور اس نے کائنات کی صورت اختیار کر لی. ایک اور عقیدہ ہے اوتار کا، خالق کائنات میں اس طرح تحلیل ہو گیا جیسے چینی پانی میں، حلول و اتحاد، سوری یہ حلول کا عقیدہ ہے کہ خالق اسی کائنات میں ہے، نظر نہیں آ رہا. کیسے نظر نہیں آ رہا؟ جیسے کہ چینی نظر نہیں آتی پانی میں، اسی طرح یہ حلول کا عقیدہ ہے. اوتار کا عقیدہ کیا ہے؟ خالق کسی انسان میں حلول کر گیا، یہ اوتار کا عقیدہ ہے، گاڈ انکارنیشن. کتاب ہے آغا خانیوں کی دشم اوتار، دسواں اوتار، ہندوؤں کے یہاں نو اوتار ہیں، نو آدمیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے اندر خالق اتر گیا تھا، یہ خدا ہے۔ آغا خانی کہتے ہیں دسویں اوتار حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، دشم اوتار کے نام سے ان کی کتاب ہے، انہوں نے ہندوستان میں آ کر اسی کی تبلیغ کی کہ نو کو مانتے ہو دسویں کو بھی مان لو، کہ اللہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حلول کر گیا تھا، تو یہ اوتار کا عقیدہ ہے۔ بہرحال یہ ہے شرک فی ذات، مخلوقات میں سے کسی انسان یا کسی شے کو کہہ دینا کہ یہ خدا ہے، یہ سب سے بدترین شرک ہے، جلی شرک ہے، اعتقادی شرک ہے، شعوری شرک ہے۔ اب آئیے شرک کی دوسری قسم، شرک فی صفات، یہ خفی ہے اور علمی، نیز غیر شعوری ہے، نظر نہیں آتا یہ لیکن تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی شرک ہے۔ اس شرک کے لاحق ہونے کا سبب اللہ اور مخلوق کی صفات کے لیے، اللہ بھی قادر ہے، بندہ بھی قادر ہے، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی اختیار تو ہے، اللہ بھی سمیع ہے سنتا ہے، ہم بھی سمیع ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں، الفاظ ایک ہی ہیں، اللہ کا بھی علم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہے۔ اب اس وجہ سے مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے، اس مغالطے سے بچنے کے لیے حسب ذیل تین حقائق پیش نظر رہنے چاہیے، یہ تین حقائق سامنے ہوں تو شرک سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے تمام صفات ذاتی ہیں جبکہ جملہ مخلوقات کی صفات عطائی، اللہ کا علم خود سے، اسے کسی نے نہیں دیا، انبیاء کا علم ہے لیکن کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کی تمام صفات مطلق، ایبسولوٹ، یعنی لا محدود ہے جبکہ جملہ مخلوقات کی صفات محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی جلل قدر ہستی کا علم کیا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں محدود ہے، ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، ہمارے علم کا اور نبی کے علم کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ سے معاملہ ہوگا تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم انفائنائٹ، اللہ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی ہستی کا علم بھی محدود۔ نمبر تین، اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں، قدیم کہتے ہیں شروع سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور ان میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، اللہ کی ہر صفت شروع سے درجہ کمال پر ہے، جبکہ مخلوقات کی صفات حادث ہیں، حادث فانی اور ارتقاء پذیر ہے، حادث سے مراد پہلے نہیں تھی، حادثہ جیسے کہتے ہیں ظہور میں آ گئی، اور پھر ان میں ترقی بھی ہوتی ہے، ارتقاء بھی ہوتا ہے، اضافہ ہوتا بھی۔ اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا، اللہ نے ماں تدری مل کتاب والا لی مان، اے نبی آپ کو یہ نہ یہ پتا تھا کہ ایمان کیا، نہ یہ پتا تھا کہ احکامات اور کتاب کیا، اللہ نے بتایا آپ کو۔ اسی طریقے پر ان کا علم فانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ مجھے بعض چیزیں بتائی گئی پھر بلا دی گئی، مجھے بتایا کہ شب قدر کون سی رات کو ہوتی ہے، بعد میں اللہ نے بلا دیا، بتایا تھا کہ اس میں اعظم کون سا ہے اللہ کا کہ جس کے ذریعے سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، بعد میں بلا دیا گیا۔ جو جملہ بنیادی اصول یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، یہ بڑے گہرے الفاظ ہیں، بظاہر بڑے چھوٹے سے ہیں پر گہرے ہیں، اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے، یہ نہیں کہا، اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں۔ چھ صفات کو اللہ کی بنیادی صفات قرار دیا جاتا ہے، اور عام طور پر ان صفات کے حوالے سے ہی شرک کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ ارادہ، علم، قدرت، حیات، کلام اور وجود۔ ارادہ، اللہ بھی ارادہ فرماتے اور ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل بغیر اللہ کی منظوری کے ممکن نہیں ہوتی۔ سورہ تکویر میں الفاظ یہ ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اسی طریقے پر سورہ کہف کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا، کبھی مت کہیں کہ میں کل کروں گا، ساتھ یہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ نے چاہا تب یہ کام کل ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر دو، علم، اللہ بھی علم رکھتا ہے اور ہم بھی، لیکن اللہ ہر شے کے کل کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ علم کے موضوع پر بڑی عظیم آیتیں ہیں، سورہ تغابن کی آیت نمبر 4 میں ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ ایک درجہ اور بتایا، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟
ایک تو یہ بتائیں کہ جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، جو کو میں چھپا رہا ہوں کہاں رکھا ہوا ہے میں نے، وہ سینے میں ہے نا. لیکن اس سے آگے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے بذات صدور سینوں میں ہے. اس سے مراد مفسرین نے لیا ہے کہ بعض چیزیں ہمارے تحت شعور میں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے شعور، آپ شعوری طور پر کچھ چیزوں کو چھپاتے ہیں کچھ کو ظاہر کرتے ہیں. بعض چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کچھ شعور نہیں ہوتا، کچھ عرصے بعد وہ آپ کے شعور میں آتی. آدمی غیر شعوری طور پر کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے فلاں وقت یہ بات اس نیت سے کہی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اسی طریقے پر سورہ حدید آیت نمبر 4 میں ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. کوئی بھی چیز زمین میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ جانتا ہے. کہیں کوئی کیڑا، کہیں کوئی پانی کا قطرہ داخل ہو رہا ہے، اللہ کے علم ہے. زمین سے کچھ نہیں نکلتا مگر اللہ جانتا ہے. آسمان سے کچھ نہیں اترتا، اللہ جانتا ہے. آسمان کی طرف کچھ نہیں چڑھتا مگر اللہ جانتا ہے. سورہ طہ آیت نمبر 110 میں ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ جانتا ہے ان کے سامنے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے. فلا یحیطون بہ علما، لیکن وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. سورہ انعام کی آیت نمبر 59 بڑی اہم ہے، وعندہ مفاتح الغیب. اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمہا الا ہو، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. ویعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے جو کچھ کے خشکی میں ہے، جو کچھ کے سمندروں میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا، کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے. دنیا میں عرب ہارب درخت ہوں گے، ان کے پتے کتنے ہوں گے، کوئی ایک پتہ نہیں گرتا مگر اللہ جانتا ہے. ولا حبۃً فی ظلمات الارض، کوئی دانا نہیں ہوتا زمین کے اندھیروں میں. ولا رتبن ولا یابسن، اور نہ ہی کوئی خشک چیز ہوتی ہے، نہ ہی کوئی تر چیز ہوتی ہے، مگر تب اللہ کے علم ہے. اسی طرح سورہ یونس میں ہے کہ کوئی ذرے کے برابر بھی چیز ہو، ذرہ عربی زبان میں کہتے ہیں اس چونٹی کو جو ابھی بھی انڈے سے نکلی، تو ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، یہ تو اللہ کا علم ہے. ہمارے علم کی کیفیت تو یہ ہے کہ ولا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء، وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے ہمیں دعا سکھائی گئی، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. حضور کو بھی دعا سکھائی جا رہی ہے کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اب یہاں مسئلہ جو بڑا آ جاتا ہے نازک، وہ علم غیب کا مسئلہ ہے. اختلاف کی وجہ غیب کی دو مختلف تعریفیں ہیں. نمبر ایک، وہ علم جس تک عام انسانوں کی رسائی ممکن نہ ہو لیکن وہ انبیاء اکرام کو عطا کیا جائے. بعض بریلوی حضرات علم غیب کی یہ تعریف کرتے ہیں، ایسا علم جو کہ عام انسان نہیں جانتا لیکن انبیاء کو اللہ دے دے، یہ علم غیب ہے. قرآن مجید میں اس کے لیے دلیل موجود ہے. سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 44، آیت نمبر 44 میں اور آیت نمبر 179 میں، ان میں دونوں میں مضمون ہے کہ تلک انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہے نبی ہم آپ کی طرف ہی کر رہے ہیں. یا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب الا من اجتبا من رسلہ من یشاء، اللہ اپنی غیب کی خبریں کسی کو نہیں بتاتا، ہاں انبیاء کو چنتا ان کو بتاتا ہے. لہذا انبیاء فرشتے بھی دیکھتے ہیں، جنہوں نے جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھی، تو کچھ غیب کی ایسی چیزیں ہیں جو عام آدمی سے غیب میں ہیں، انبیاء نے ان کو دیکھا ہے. سورہ جن کے اندر بھی یہ مضمون ہے. اور دوسری غیب کی تعریف وہ ہے جو کہ دیگر حضرات کرتے ہیں، وہ علم جو مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا، اس کے جاننے والا صرف اللہ ہے. اگر وہ کسی نبی کو دے دیا گیا وہ غیب نہیں رہا. غیب تو صرف وہ ہے جو کہ ابھی تک غیب میں ہے ہر انسان سے، وہ تعریف اس کی یہ کرتے ہیں. اس کے حوالے سے آیتیں کون سی ہیں، آیت 150 سورہ نام کی ابھی ہم نے پڑھی، اندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو، سورہ یونس میں، سورہ نمل میں، سورہ اعراف میں، ان میں یہ مضمون ہے کہ حضور خود کہتے ہیں لا عالم الغیب، مجھے غیب کا علم نہیں ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ وہ علم جو کہ اللہ نے کسی کو بھی نہیں دکھایا. متوازن رائے یہ ہے کہ کل علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، البتہ وہ اس میں سے کچھ انبیاء اکرام کو دیتا ہے تاکہ انہیں پختہ یقین حاصل ہو جائے. سورہ انعام آیت 76 میں ہے، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے. کیوں؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. عین الیقین اور ہوتا ہے، علم الیقین اور ہوتا ہے. جس چیز کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، جس کے بارے میں آپ نے صرف سنا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. تو انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ وہ جو بھی بات کریں اپنا آنکھوں دیکھا مشاہدہ جو ہے وہ بیان کریں، ان کا یقین کا عالم کچھ اور ہو. نمبر تین، قدرت. اللہ بھی اختیار رکھتے ہیں، ہم بھی اختیار رکھتے ہیں، لیکن اللہ کل اور لا محدود اختیار کا مالک ہے، جبکہ ہمارا اختیار جزوی، محدود اور ہر وقت اللہ کے اختیار کے تابع ہے. سورہ آل عمران آیت 26 میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. سورہ بروج میں ہے فعال لما يريد، اللہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے. کسی طرح سے سورہ نام، سورہ یوسف، دعائے استخارہ میں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اللہ تو قدرت رکھتا ہے، ہم قدرت نہیں رکھتے. انکا تقدر ولا اقدر. نمبر چار، حیات. اللہ بھی زندہ اور ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہماری حیات غذا، پانی، ہوا، حرارت اور نیند کی محتاج ہے، جبکہ اللہ کی حیات ان تمام حوائج سے مستغنی ہے. سورہ آیت الکرسی میں الفاظ آتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. ولا یعودہ حفظہما، اس آسمان اور زمین کی جو بھی بناوٹ ہے، اس بناوٹ نے اللہ کو تھکایا نہیں، ہم تو تھک جاتے ہیں، ہمیں تو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مضمون سورہ کاف میں بھی ہے، سورہ نام میں بھی ہے. نمبر پانچ، کلام. اللہ بھی کلام فرماتے ہیں اور ہم بھی کلام کرتے ہیں. ہم جب بھی بات کرتے ہیں اللہ ہماری بات سنتا ہے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام فرما اور ہم اس کی تاب لا سکیں. ماں کان علی بشرن ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کر سکے. پردے کی اور سے کلام ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کوئی الہام کرتا ہے یا فرشتے کو بھیجتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے اور متکلم کی شخصیت کا خاص ہوتا ہے. اللہ کے کلام کی وہی تاثیر ہے جو تاثیر اس کی تجلیات ذات کی ہے. قرآن مجید اگر نازل کر دیا جائے کسی پہاڑ پر تو وہ بھی کیا ہو جائے، پھٹ جائے. اللہ نے تجلی ڈالی تھی پہاڑ پر تو پہاڑ کا کیا حشر ہوا تھا؟ سورہ آراف میں آتا ہے کہ پہاڑ پھٹ گیا تھا. تو جس طرح ہم اللہ کو جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، جس طرح اللہ کے تجلیات کا ادراک ہمارے حواس کی سرحدوں سے پرے ہے، اسی طرح ہم اللہ کا کلام سننے کی تاب بھی نہیں لا سکتے. نمبر چھ، وجود. اللہ کا بھی وجود ہے اور جملہ مخلوقات کا بھی، لیکن اللہ کے وجود کے مقابلے میں جملہ مخلوقات کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے. یہ پھر ایک نازک بحث ہے. بلکہ معرفت الہی کا آخری درجہ یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے وجود کے سوا ہر شے کا وجود وامی اور خیالی محسوس ہو. یہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے جو کہ صوفیہ نے دیا، اور اس پر بعض لوگوں نے ان پر شرک کا فتویٰ لگا دیا. اس درجے پر لا الہ الا اللہ سے مراد لا موجود الا اللہ ہوتا ہے. فلسفہ وحدت الوجود وجود باری تعالیٰ کے بارے میں اسی تصور کو پیش کرتا ہے. ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمارا وجود، کل کائنات کا وجود، اللہ کے وجود کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. مجلد الفسانی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، کل ما فی الکون وہم و خیال. اس کون، اس جہان میں جو کچھ بھی ہے ہمارا کوئی وہم ہے یا خیال ہے. او اکوس فی المرایا او ظلال، یا کسی آئینے میں عکس ہے یا کچھ سایہ ہے، نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کچھ نہیں. حقیقت میں صرف کیا ہے، اللہ کا وجود ہے اس کائنات میں. غالب کیا کہتا ہے، ہستی کے مد فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. یہ ہمارے خیال کا ایک جو ہے وہ دام ہے، جال ہے. ورنہ یہ ہے کہ ہستی کے مد فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ ہمارے خیالی باتیں ہیں، ورنہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے. حقیقت میں صرف وجود اللہ کا ہے. اب ایک معاملہ آ جاتا ہے سملیرٹی کا، اور وہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیت الوجود اور ہماؤس یہ دونوں ایک ہی ہیں. ہماؤس میں کائنات کا وجود حقیقی تسلیم کیا جاتا ہے. ہماؤس کا عقیدہ بھی ہم نے پڑھا، اللہ خود تحلیل ہو کر کائنات بن گیا. تو اس عقیدے کے ماننے والے ہر چیز کو خدا سمجھتے ہیں. یہ پتھر بھی خدا ہے، اللہ ہی تحلیل ہو کر خدا بنا ہوا ہے. جبکہ وحدت الوجود میں کائنات کو وہمی یا خیالی تصور کیا جاتا ہے. یہ کائنات ہے ہی نہیں، نظر آ رہا ہے، سراب ہے، ہم پانی سمجھ رہے ہیں سراب ہے. مجل فسانی مثال دیتے ہیں کہ تم ایک مشعل بناؤ، آگ لگاؤ کپڑے پر اور لکڑی پر کپڑا باندھو, آگ لگاؤ, مچھل بناؤ, اس مچھل کو حرکت دو, تمہیں دائرہ نظر آئے گا. دائرہ نہیں ہے وہاں پر, نظر آ رہا ہے تمہیں دائرہ. آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے, اصل وجود صرف اور صرف کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. اس لیے منصور پکار اٹھا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں. اس کو جو ہے وہ سوائے اللہ کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا, لہذا اپنے بارے میں بھی اس کا خیال یہ ہو گیا آخری حد تک کہ میں بھی اللہ ہی ہوں. بہرحال یہ جو ہے وہ صوفیانہ باتیں. شرک صفات کی ایک صورت ہے مادہ پرستی. وہ شرک, پہلا شرک کسی مکتب فکر میں نہیں ہے, یہ شرک ہمارے ہاں ہے. اس دور کا سب سے زیادہ تباہ کن اور پھیلا ہوا شرک مادہ پرستی ہے, جس کے مظاہر یہ نمبر ایک, معجزات کا انکار. کیونکہ اثر سید صاحب نے یا ان کے جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ کے لوگوں نے مادے کی صفات کو مستقل اور دائمی مان لیا گیا, اور یہ سمجھ لیا گیا کہ مادی قواعد و ضوابط بنانے کے بعد معاذ اللہ اللہ خود بھی ان کا پابند ہو گیا. آگ کی صفت جلاتی ہے, ہمیشہ جلائے گی, کیسے ممکن ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلائے؟ لہذا سر سید نے انکار کر دیا. بچہ ہمیشہ پیدا ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے آپس کے ملاپ سے, کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے؟ انکار کر دیا. تو معجزات کا انکار کیوں کیا؟ کہ جو بھی فزیکل لاز ہیں, جو فزیکل صفات جو ہے وہ طبعی صفات ہیں, ان کو مستقل مان لیا اور کہا کہ ان میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی, اللہ تعالیٰ خود بھی مجبور ہو گیا, اب وہ بھی ان صفات کا پابند ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نمبر دو, اسباب پر انحصار, اسباب سے خوف اور امید, یہ اصل میں شرک فی التوکل. سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا, بڑی پیاری آیت, ہم وآتینا موسی الکتاب, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی علیہ السلام, وجعلناہ ھدًا لبنی اسرائیل, اسے ہم نے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. ہدایت کا لب لباب کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, میرے سوا کسی اور کو وکیل نہ بنانا, کسی اور پہ توکل نہ کرنا, کسی اور پہ بھروسہ مت کرنا. ہماری آج اکثریت اللہ کے سے ہٹ کر اسباب پہ بھروسہ کرتی ہے, ہمیں اسباب کا خوف ہے, اللہ کا خوف نہیں. جیب میں پیسے ہوں تو بڑے مطمئن, نہ ہوں تو پریشان. اسی طریقے پر دکان پہ بھروسہ ہے, کھیت پہ بھروسہ ہے, کارخانے پہ بھروسہ ہے, تنخواہ پہ بھروسہ ہے, باس کے اوپر بھروسہ ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے آگے پیچھے ہوتے رہنا, لیکن اللہ کی پرواہ نہ کرنا. رحمت اللہ بٹر صاحب مثال دیا کرتے ہیں اکثر کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم جایا کرتے تھے نماز پڑھنے, تو بعض لوگ کہتے تھے کہ بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو, ہمارے لیے بھی دعا کرو, ہم بھی نماز پڑھا کریں. لیکن ہم دیکھتے تھے کہ کھیت پر وہ خود جاتے تھے صبح صبح, نوکری پہ وہ خود جاتے تھے, وہاں کبھی نہیں کہا کہ بیٹے دعا کیا کرو, ہم بھی کھیت پہ جایا کریں. کھیت کے اوپر بھروسہ ہے کہ کھیت سے روزی ملے گی, دکان سے روزی ملے گی, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ ہو تو آپ سب سے پہلے اٹھ کے اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ سے مانگیں گے دن بھر کے لیے اپنے ضروریات, لیکن اللہ پہ چونکہ بھروسہ نہیں ہے. یہ آج شرک ہے جو کہ ہماری اکثریت کر رہی ہے. نمبر تین, حد سے زیادہ خود اعتمادی, اپنے علم, ذہانت, دور اندیشی, منصوبہ بندی اور محنت پر بھروسہ. آدمی سمجھتا ہے یہ اوور کانفیڈنٹ ہونا, میں سب کر لوں گا, میں یہ بھی شرک ہے. سورۃ الکہف کی آیت 23 اور پانچویں رکوع میں یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے. آیت نمبر 23 میں ہے کہ کبھی مت کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا, مگر ساتھ کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا. آگے یہ بھی کہیے, ممکن ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر کوئی راہ سجا دے. میں نے خود ایک فیصلہ کیا میں یہ کام کل کروں گا, میرے ذہن میں یہ پلاننگ ہے, لیکن یہ پلاننگ کو حتمی نہیں ہے, ممکن ہے اللہ مجھے بہتر گائیڈنس دے دے, کل یہ کام اس طرح سے ہو جائے. اور سورۃ کہف کے پانچویں رکوع میں دو آدمیوں کا ذکر ہے. ایک آدمی نے کو اللہ کہتا ہے ہم نے دو باغ دیے تھے, باغوں کے درمیان بڑی پیاری کھیتی بھی لگی ہوئی تھی, درمیان میں ایک نہر بھی بہہ رہی تھی, وہ پھل آ رہا تھا. اب اس کے بعد اس کو یہ دھوکہ لگا کہ یہ میرا کمال ہے, میں نے فلاں سن میں یہ جگہ خریدی, پھر میں نے یہ پلان کیا کہ یہاں پر اس طرح سے دو باغ ہونے چاہیے, باغ ہو انگوروں کے, انگوروں کی حفاظت کے لیے میں نے کھجوروں کی باڑ لگائی, باؤنڈری کی باؤنڈری, پھل کا پھل, درمیان کی جگہ کے لیے میں نے سوچا کہ یہاں اناج اور سبزیاں ہو جائیں, پھر مجھے خطرہ تھا کہ پانی کا مسئلہ ہوگا تو میں فلاں جگہ سے نہر کھدوا کے لایا اور پانی. اب وہ بڑا مطمئن ہے اپنے پلاننگ پر اور کہہ رہا ہے ما ظن ان تبید ہذہ ابدا, اس نے کہا ممکن نہیں ہے یہ باغ کبھی تباہ بھی ہو, کیسے تباہ ہوگا, میں نے اس کی حفاظت کا ہر سامان کر رکھا ہے. لیکن عین پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفت آئی اور ایک ہی رات میں پورا باغ اجڑ گیا. اس وقت اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. کون سا شرک ہے؟ پورے رکوع میں نہ کسی دیوتا کا ذکر ہے, نہ دیوی کا ذکر ہے, شرک کیا ہے؟ شرک ہے اپنی ذہانت، اپنی پلاننگ، اپنی منصوبہ بندی، یہ سب یہ اسباب کا شرک ہے. مادہ پرستی ہی دراصل دجالی فتنہ ہے. دجل کہتے ہیں دھوکے کو، اور اس زمانے میں سب سے بڑا دھوکہ یہ مادہ پرستی. ہماری پوری دنیا اس وقت دجالی فتنے میں مبتلا ہے، جس کا مؤثر ترین رد سورۃ الکہف میں بیان ہوا ہے. اکثر احادیث میں سورۃ الکہف کی تلاوت اور حفظ کو دجالی فتنے سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ 1989 میں ڈاکٹر صاحب نے سورۃ الکہف کا خلاصہ ایک ہی گھنٹے میں بیان، ایک ڈیڑھ گھنٹے میں بیان کیا ہے. دنیا کی حقیقت کے نام سے وہ کیسٹ ہے، اور سورۃ الکہف کے مضامین کو جو ڈاکٹر صاحب نے کھولا ہے، تو جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقرر خطاب کر رہا ہوتا ہے اور عین اس دوران کچھ مضامین اس پر اللہ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں، یہی کیفیت اس کیسٹ میں ہے. وہ خطاب ضرور سنیے. دجالی فتنے کے توڑ کے لیے سورۃ الکہف میں جتنا مؤثر انداز اختیار کیا گیا ہے پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دجالی فتنے کا توڑ، مادہ پرستی کا توڑ، دنیا پرستی کا توڑ، یہ سورۃ الکہف ہے. ہر جمعے کو اس کی تلاوت، لیکن سمجھ سمجھ کر. اب آئیے تیسری اور آخری قسم کی طرف، شرک فی الحقوق، خفی ترین اور عملی شرک. اللہ نے بندوں سے صرف ایک ہی حق ادا کرنے کا تقاضا کیا ہے، اور وہ ہے عبادت. یہ مضمون قرآن پاک میں بہت زیادہ آیا، سورۃ الکہف میں. من کان یرجو لکاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو کوئی بھی امید رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ ایک ہی کام کرے کہ وہ جو ہے وہ اچھا عمل کرے، اور عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. سورۃ زاریات کی آیت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، اللہ نے جن اور انسانوں کو بنایا کس لیے ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. بڑا پیارا شعر شیخ سعدی کا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ محفوظ فرمائے شرمندگی سے. پھر سورہ آراف کی کئی آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آیت 21، ہر نبی نے قوم کو اسی کی دعوت دی، یا قوم اعبد اللہ، یا یوحنا سو بدو ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کا لفظ بنا ہے عبدن سے، جس کے معنی ہے غلام. عبادت کے معنی ہے غلامی کرنا، یعنی ہر وقت اور ہر معاملے میں اطاعت کرنا. یہ ملازمت نہیں ہے، خاص کام کے لیے یا خاص وقت کے لیے نہیں، یہ غلامی ہے. البتہ اللہ کی عبادت سے مراد زندگی کے ہر گوشے میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی کلی اطاعت کرنا ہے. غلامی ہوتی ہے مجبوری کی، عبادت وہ ہے جو کہ محبت سے ہو. اس عبادت کا جسم ہے کلی اطاعت، اور اس کی روح ہے محبت. بقول حافظ ابن قیم، العبادت و تجمع و اسلین، عبادت دو چیزوں کو جمع کرتی ہے، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، انتہائی درجے کی محبت، اور اس کے ساتھ مکمل طور پر عاجزی اختیار کرنا اور خود کو جھکا دینا. عبادت محبت پلس کل اطاعت. عبادت سے مراد محض عبادات نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ عبادات ہیں. عبادت ہے پوری زندگی 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کی غلامی کرنا. شرک فی عبادت سے مراد ہے شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت. اگر اطاعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو بڑا کر دیا، یہ بھی شرک ہے. محبت میں اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت ہو گئے، تو یہ بھی شرک ہے. اب آئیے شرک فی الاطاعت. اصول اللہ نے یہ دیا، لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ دیکھو اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو مخلوقات میں سے تم کسی کی اطاعت نہیں کرو. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم شرک کس طرح سے کرتے ہیں، شرک فی الاطاعت ہم کیسے کرتے ہیں؟ انفرادی سطح پر ہم نفس کی اطاعت کرتے ہیں. ہماری اکثریت اطاعتیں دو ہی ہوتی ہیں، تیسری اطاعت کوئی نہیں ملے گی آپ کو، یا اللہ کی اطاعت ہوگی یا نفس کی اطاعت. اپنے چوائس، اپنی مرضی، آپ اپنے نفس کا کہنا مان رہے ہوں گے. تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ دو زندگیاں ہوتی ہیں، ایک رب چاہی زندگی، ایک من چاہی زندگی. ہماری اکثریت من چاہی زندگی بسر کرتی ہے. سورہ فرقان اور سورہ جاسیہ کی دو آیات کا ریفرنس ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات سے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا معبود اس کی خواہشات سے نفس ہے. جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کہاں ملے گا نماز میں. تمہارا نفس اکڑا ہوا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، اور تم یہ آ کر دھوکہ دینے کے لیے سجدے کر رہے ہو. جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا. تمہارے نفس کو محبت ہے دولت سے، تم نے باہر جا کر دولت کے حوالے سے نہ جانے کس کس کو نقصان پہنچانا ہے. تم نے کیا کیا غلط کام کرنے ہیں، ملاوٹ کرنی ہے، دھوکہ دینا ہے، کم تولنا ہے، اور یہاں تم آ کر سجدہ کر رہے ہو. بہت ہی پیارا شعر ہے مولانا روم کا، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیز، لیکن اراون ایرا اون نیز، ہمارا نفس کسی طرح فرعون سے کم نہیں. یہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، میں نہیں جانتا کیا نماز ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے فجر نہیں پڑھیں گے، فجر میں نیند خراب ہوتی ہے، ہاں باقی ٹھنڈے ٹائم میں اثر مغرب پڑھ لیں گے فجر میں، لیکن اورا اون ایرا اون نیز، اس کے پاس کیونکہ لشکر نہیں ہے، اون نہیں ہے، اون کہتے ہیں لشکر کو، اس وجہ سے اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. فرعون کے پاس لشکر تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس کے پاس لشکر نہیں ہے لہذا خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا. لیکن سوچ میں، بیہیویئر میں، طرز عمل میں کوئی فرق نہیں ہے فرعون کے اور نفس کے. یہ تو تھا بالکل انفرادی سطح. اب بالکل ٹاپ لیول پر آ جائیے، اجتماعی سطح پر نظام باطل کی اطاعت. حکومت و فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 111، ولم یکن لہ شریک فی الملک، یا سورہ کاف میں ہے ولا یشرک فی حکمہ احدا، سورہ یوسف میں ان الحکم الا للہ، سورہ مائدہ میں ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہ کریں وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں. تین آیتیں ہیں. لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ اس وقت ہم میں کافرانہ، مشرکانہ اور باغیانہ نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. اولین اور اہم ترین کام نظام کی تبدیلی کی جد و جہد. اجتماعی سطح پر یہ شرک ہو رہا ہے، سیاسی شرک. انفرادی سطح پر نفس کی اطاعت، اجتماعی سطح پر کافرانہ نظام کی اطاعت. باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو. کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. کوئی پرواہ نہیں اوپر کس کی حکومت ہے، اسی حکومت سے گرانٹیں لے لے کر مدرسے بھی چل رہے ہیں، خانقاہیں بھی چل رہی ہیں، اکیڈمیاں بھی بن رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. کبھی وہ آ جاتے ہیں تو بڑے بڑے سپاہ سنامے ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ کے بندے تم اللہ کیا پکڑے جاؤ گے، تمہارے پاس اختیار ہے. اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ شریعت نافذ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، تم سے ضرور پوچھے گا، تمہارے پاس بھاری مینڈیٹ ہے، تم چیف ایگزیکٹو ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو. تم سے اللہ پوچھے گا تمہارے پاس اختیار تھا، تم نے میری مرضی نافذ کی کہ نہیں کی. لیکن ہم ان کی خدمت میں بڑے سپاہ سنامے پیش کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے تقوی کے لیے بادے اڑے ہوئے. باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو. کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. درمیانی سطح پر ہر خلاف درمیانی سطح پر خلافت ہے یہ شریعت امور میں. شوہر، والدین، اساتذہ، افران بالا، سرداروں، مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں اور حکام کی اطاعت بھی شرک. دو اتحاد بتا دی، انفرادی نفس، اجتماعی نظام باطل. درمیان میں کسی کا بھی کہنا اگر ایسا مان رہے ہیں اس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو شرک ہے. آپ نے صاف کہا کہ بھائی میں شادی کے موقع پر میرے گھر پر کوئی لائٹنگ نہیں ہوگی، یہ تقدیر ہے، قرآن نے منع کیا، پیسہ بھیجا مت خرچ کرو. اب اس کے بعد جو ہے وہ بیوی ناراض ہو گئی، اب بیوی کا کہنا مان لیا اور چراغاں کر دیا، تو یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ہم شرک ماننے کو تیار نہیں ہے. اسی طریقے پر یہ ہے کہ آپ لاکھ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان یہاں نوکری نہیں کروں گا، یہاں رشوت کا خطرہ ہے، رشوت لینی پڑے گی، یا رشوت کے معاملے میں خاموش ہونا پڑے گا، حکم دیا والد صاحب نے اور آپ چلے گئے، یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طریقے پر جہاں کہیں اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کو ترجیح دی شرک ہے. کلی تقلید صرف اللہ کے رسول کی جائز ہے، لہذا تقلید جامد بھی شرک ہے. وہ یہ کہے کہ آپ نے کسی امام کو ٹوٹل فالو کرنا ہے، شرک ہے. اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کا مقام نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو ٹوٹل فالو کرنا ہے. ٹوٹل فالو صرف اللہ کا رسول ہوگا، کیوں؟ اللہ کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی کا مقام نہیں ہے. تو تقلید جامد بھی کیا ہے؟ یہ شرک ہے. سورۃ توبہ کا یہاں پر ریفرنس دیا ہوا ہے. عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے صوفیاء اور اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا تھا. حضرت متی بن حاتم، حضرت متم بن حدی بن حاتم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ پہلے عیسائی تھے، کہ اللہ کے رسول ہم نے تو یہ ایسا نہیں کیا، ہم نے اپنے کسی عالم اور راہب کو ہم نے خدا نہیں بنایا، رب نہیں بنایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس چیز کو وہ حلال قرار دیں تم اسے حلال مانتے تھے کہ نہیں مانتے، جس چیز کو وہ حرام کہیں تم اسے حرام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے. کہا کیا مانتے تھے؟ کہا یہی تو شرک ہے. بجا کہے پاپا اسے بجا سمجھو، زبان پوپ کو نکار ہے خدا سمجھو، اگر یہ کہتے تھے تو یہی تو شرک ہے. یہ تو یہ شرک جامد، یہ بھی تقلید جامد، یہ بھی شرک ہے. اب آئیے شرک فی المحبت، عبادت کا دوسرا جز محبت. سورہ بقرہ آیت 165 میں الفاظ یہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کچھ اور شریک ٹھہرا لیے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے بڑی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، بڑی شدید محبت کرتے ہیں. سورۃ توبہ آیت 24 میں ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے امین سے کہیے اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، بیویاں، رشتے دار، بھائی، پانچ رشتے گنوائے، وہ امبال ان ایک طرف تو بوہا، مال جو بڑی محنت سے کمائے ہیں، وہ مساکن ترزونا، گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، وہ تجارت تم تخشونا کسادہ، وہ تجارت کہ جس میں خسارے کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو گئے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے، اس کی راہ میں مال اور جان لگانے سے، وقت لگانے سے اور پیسہ لگانے سے، فتربصوا، جاؤ جا کے انتظار کرو، دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو محض نمازیں پڑھ کر اور کوئی جزوی نیکیاں کر کر. واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ فاسق ہے، دھوکہ دینے کے لیے حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، مسجدوں میں چندے بھی دیے جا رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تمہارے پورے زندگی کا رویہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں تم نے زیادہ اہمیت کس چیز کو دے رکھی ہے؟ زیادہ اہمیت دنیا کو ہے، علائق دنیا کو، ان 5 رشتوں کو اور ان 3 مال و اسباب کو ہے، یا اللہ کو ہے، اس کے رسول کو ہے، جہاد کو ہے؟ اصل میں یہ ہے تصور دین. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ بھی جو ہے وہ بت ہیں، مال و دولت دنیا بھی اور رشتہ و پیوند بھی. انفرادی سطح پر اب یہاں کیا ہوتا ہے محبت میں؟ انفرادی سطح پر مال کی محبت ہے. پیسہ عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ، بخاری کی حدیث. آدمی پیسے کی وجہ سے، ڈاکٹر صاحب ایک بڑے پیاری بات کیا کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، ہندوؤں کیا ہے لکشمی دیوی، اس کی پوجا کوئی کیوں کرتا ہے جا کر تاکہ دولت ملے؟ ہم چونکہ موحد ہیں، ہم نے دیوی درمیان سے نکال کے براہ راست دولت کی پوجا شروع کر دی، براہ راست مال آنا چاہیے اور مال کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہیں. ہماری اکثریت کا طرف یہی ہے، کروڑوں روپے ہیں اس کے باوجود مزید جو ہے وہ قرضے لینے کی اور ہڑپ کرنے کی اور کمیشن لینے کی اور لوٹ مار کرنے کی فکر ہے. ایک عام آدمی وہ بھی لوٹ مار کر رہا ہے اور ایک بڑا آدمی وہ بھی لوٹ مار کر رہا ہے. اکثر جو ہے وہ پیسہ ہمارا معبود ہے، ہم پیسے کے بندے. اجتماعی سطح پر وطن کی محبت، یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. یہ اشعار میں نے آپ کو پچھلی بار بھی سنائے تھے، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساکین بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کی تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق کے خدا بڑھتی ہے اسی سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اسی سے. یہ اشعار سمجھ لیں تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. دنیا میں نظر آ رہا ہے آپ کو، امریکہ میں گدھے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے آپ، اور آ کے افغانستان میں اور عراق میں اور ویتنام میں جہاں مرضی وہ غریبوں کے گھر تہس نہس کر دیتا ہے، لاکھوں کو مار دیتا ہے. کیا ہے سارے کا سارا وطنیت، یہ جو ہے وہ وطن. ہم بھی سب سے پہلے پاکستان اسی شرک کے اندر ہم مبتلا ہیں، ورنہ ذرا خطرناک شعر ہے کوثر نیازی کا، لیکن ہے بڑا پیارا، اسلام کو گھر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن کوئی تجھے آگ لگائے. ہمیں وطن سے محبت نہیں، اسلام سے محبت. اسلام کو گھر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن کوئی تجھے آگ لگائے. تو سب سے پہلے اسلام، یہ اصل میں اس وقت جو ہے وہ. اب دیکھیے ذرا، معبود حقیقی کی طرح معبود وطن کے لیے بھی قنوت، ترانہ حمد اور سلامی پیش کی جاتی ہے. کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسی ترانہ بجے کھڑے ہو جائیے ادب کے ساتھ. جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا ایسے وطن کے لیے بھی کھڑے ہو. اسی طرح سے وطن کے لیے بھی سلامی ہے, وطن کے لیے بھی ترانہ ہم پڑھا جاتا ہے. اور اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو کہتے ہیں اس نے بہت بڑا جرم کر دیا, میں کیوں کھڑے ہوں. ہمیں صرف قنوت کرنا ہے اللہ کے لیے, قوموا للہ قانتین. تو یہ سارے کے سارے معبود وطن کی پرستش کے مظاہر ہیں. درمیانی سطح پر یہ دو سطح بیان کر دیے, ایک انفرادی محبت مال سے, اجتماعی وطن سے. وطن کی خاطر اللہ کے احکامات ٹوٹتے تو ٹوٹتے رہے, پرواہ نہیں, وطن کی جے ہونی چاہیے. درمیانی سطح پر بیوی, اولاد, مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کی محبت بھی شرک ہے. اگر آپ کسی قائد کے فرمان پر جان قربان کرنے کو تیار ہے تو شرک ہے. لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, اپنے آپ کو نظر آتش کیا ہے. جاپان کے اندر لوگ جو ہے وہ بادشاہ کے نام پر اپنے پیٹ میں اپنے ہاتھ سے چھرا جو ہے وہ گھومتے. یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے, خلاف شرع کام کرنے والوں کو ہیرو یا آئیڈیل قرار دینا بھی شرک ہے. فلاں اداکار میرا آئیڈیل ہے, فلاں کھلاڑی یہ میرا آئیڈیل ہے, ان کو آئیڈیل قرار دینا, گویا ان سے محبت, ان کا پرستار بننا, یہ سب کا سب کیا ہے؟ شرک ہے. اب اس کے بعد آخری باتیں ہیں. شرک فی المراسم عبودیت, رکوع سجدہ نظر و نیاز وغیرہ کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. شرک فی الدعا, الدعا مخ العبادہ. حدیث میں کہا گیا دعا عبادت کا مغز ہے. الدعا ہو العبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے. اللہ کی سوا کسی اور سے دعا کرنا یہ بھی شرک ہے. سورہ جن آیت 18 میں کہا گیا ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا ایاک نعبد ویاک نستعین. اور سورہ مومن آیت نمبر 60 میں ہے کہ جو لوگ اللہ کی سوا کسی اور کو پکارتے ہیں میں ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کروں گا. اسی طرح شرک فی الاخلاص, ایسا عمل جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کو دکھانے یا سنانے کے لیے کیا, تو یہ بھی شرک ہے. مسند احمد کی روایت ہے من صلى يرائي فقد اشرك, من صام يرائي فقد اشرك, من تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی شرک کیا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا شرک کیا. یہ اصل میں شرک کی بحث یہاں مکمل ہوگی. اقسام بھی بیان ہوئی, حقیقت بھی. اب اقسامی باتیں. نمبر ایک, شرک کی یہ جملہ تفاصیل سامنے آنے کے بعد ہمیں کسی درجے میں سورہ یوسف کی آیت 106 کا صحیح فہم حاصل ہوتا ہے کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ شرک کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اب بتائیے ہم بچے ہوئے ہیں شرک سے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ محبت میں اللہ سے بیوی بچے غالب آ جاتے ہیں, اطاعت ہم کسی اور کی ایسی کرتے ہیں جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, دکھاوا ہو جاتا ہے. بغیر بعض اوقات جو ہے وہ آدمی سوچتا نہیں, اچانک ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کا جو اصل جذبہ محرک کا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا, اپنی تعریف کروانا. نمبر دو, مذکورہ بالا تفاصیل قرآن حکیم میں 6 بار حضرت ابراہیم کے لیے سند کے بیان ہونے کی اہمیت واضح کرتی ہیں. وما کان من المشرکین, وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں. کتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے. اقبال کہتا ہے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. دولت کا بت, شہرت کا بت, اقتدار کا بت یہ سینوں کے اندر پل رہا ہوتا ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. شرک کے بارے میں مذکورہ بالا تفاصیل کے علم سے قبل صرف ایسے لوگ مشرک نظر آتے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, بزرگان دین کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں, بزرگان دین کے مزارات پر اپنی حاجت روائی کے لیے دعائیں کرنے جاتے ہیں اور ان مزارات پر غیر شرعی رسومات انجام دیتے ہیں. لیکن مذکورہ بالا تفاصیل جاننے کے بعد انسان کو اپنی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ کہیں میں بھی تو مشرکین میں شامل نہیں ہوں. پہلے دوسروں کے اوپر فتوے تھے, اپنی فکر لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں خود کیا کر رہا ہوں. تو یہ تفاصیل جاننے کے بعد آدمی کو اپنی نبیڑنی مشکل ہو جاتی ہے. کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہنا چاہیے. ہر علم رکھنے والا عالم نہیں ہوتا, اسی طرح ہر شرک کرنے والا مشرک نہیں ہوتا. بچے کا بھی علم ہے کہ نہیں, لیکن آپ اسے عالم نہیں کہتے. اسی طرح شرک سے کوئی بچا ہوا نہیں, لیکن آپ کہیں کہ تم نے فلاں موقع پر اپنی بیوی کی بات مان لی تھی, تم نے باس کی بات مان کر یہ غلط کام کر دیا تھا, تم نے فلاں غلط انٹری کر دی تھی لہٰذا تم بھی مشرک ہو. تو نہیں, ہر علم رکھنے والا عالم نہیں ہوتا, ہر شرک رکھنے والا مشرک نہیں ہوتا. اہل کتاب نے شرک سے ذات کیا لیکن قرآن نے انہیں مشرک نہیں کہا, بلکہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح اور ان کے کھانے کو جائز قرار دیا. سورہ بینہ میں شروع کی آیت کیا ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. ایک کو اہل کتاب کا, ایک کو مشرک کا. اہل کتاب وہ شرک کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے قرآن نے کہا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا, لیکن پھر بھی اللہ نے اہل کتاب کو شرک نہیں کہا. تو ہمیں بھی اہل قرآن کو, جو قرآن کو مانتے ہیں, انہیں ہم مشرک ہمیں نہیں کہنا چاہیے. سورہ مائدہ آیت 5 میں ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے اور ان کے کھانے کو بھی جائز قرار دیا. در حقیقت ہر گناہ شرک کا مظہر ہے, لیکن اللہ نے بعض گناہوں کو شرک نہیں قرار دیا اور ان کی معافی کا وعدہ فرما دیا. کبائر سے بچنے والوں کے صغیرہ گناہ, بڑی پیاری آیت ہے سورہ نساء کی آیت 31, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے, چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دیں. بڑے پیارے الفاظ. سورہ نجم میں آیت نمبر 32 میں بھی الفاظ یہ ہیں, والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرۃ. وہ لوگ اللہ کے نیک بندے جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور کچھ نہ کچھ آلودگی ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں. اے نبی, آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے. ان ربک واسع المغفرۃ. ورنہ ہر گناہ آپ کہیں گے تو وہ شرک ہے. گناہ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے نفس کی بات مانی, اللہ کی بات نہیں مانی. اذان آئی, حی علی الصلاہ حی علی الفلاح, آواز سنی آپ نے, آپ نہیں گئے, دکان پہ بیٹھے رہے. شرک کیا کہ نہیں کیا؟ نفس نے کہا کہ نہیں, دکان زیادہ اہم ہے, چھوڑو نماز کو. لیکن خود اللہ تعالی نے بھی ہر گناہ کو شرک نہیں کہا, یہ اللہ کی رحمت ہے. مجبوری میں حرام سے استفادے کو اللہ نے جائز قرار دے دیا. جان پر بنی ہو تو سورہ بقرہ سورہ مائدہ میں ہے کہ حرام بھی کھا سکتے ہو. بھول اور خطا یعنی غیر شعوریہ وقتی جذبات کے تحت ہونے والے گناہ, ان کو بھی اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کیا. خود اللہ نے دعا سکھائی, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. البتہ ایسا گناہ جو جان بوجھ کر اور مستقلن کیا جائے, بغیر توبہ کے معاف نہیں کیا جائے گا. اگر جان بوجھ کر آدمی کر رہا ہو اور مستقلن, سورہ بقرہ آیت 81 میں ہے, بلا من کسب سیئتا وآتت بہ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ورنہ خود اللہ نے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا, حالانکہ ہر گناہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. نمبر 3, یہ اصل میں تیسرا نقطہ ہے. یہ پہلا نقطہ کیا تھا؟ ہر علم رکھنے والا عالم نہیں ہوتا, ہر شرک کرنے والا مشرک نہیں ہوتا. نمبر 2, اہل کتاب نے شرک کیا لیکن اللہ نے ان کو مشرک نہیں قرار دیا. اللہ نے ہر گناہ کو شرک نہیں قرار دیا. اب اس کے بعد, کسی فرد یا گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو مشرک قرار دے. غیر مسلم قرار دینے کی واحد صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر مل کر حکومت سے ایسا فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے آج تک فتوے دو ہی دیے ہیں یا فیصلے دو ہی ہوئے ہیں کہ یا یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے. نہ آج تک کسی عدالت نے, مفتی نے فتویٰ دیا ہے مشرکہ نہ منافق کا. قادیانیوں کو کافر قرار دیا, کیسے قرار دیا؟ تمام مکاتب فکر نے مل کر حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ ہم میں سے نہیں, حکومت نے ان کو نکال دیا. لہذا کسی کو مشرک کہنا کہ میں اٹھ کر کہہ دوں فلاں فلاں مشرک ہے, یہ ہمارے بڑی انتہا پسندی ہوئی ہے توحیدی جماعت کی طرف سے. نہ صرف یہ ہے کہ زندوں کو تو مشرک کہتے ہی کہتے ہیں, بہت سارے مرحومین کو بھی, امام حنبل تک کو مشرک قرار دے دیا. بہت ظلم ہے, انتہا پسندی ہے, زیادتی ہے. ہمیں اپنے فکر کرنی چاہیے اور دوسروں کو ہمدردی کے ساتھ شرک سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے. حقیقت اقسام شرک کو مزید سمجھنے کے, مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے محترم ڈاکٹر سارما صاحب کے اس موضوع پر سے آڈیو فیصلے کی سماعت کا اہتمام فرمائیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.